بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طاحبك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه، كهم اس قول پر پہنچے تھے، یہ ہمارا دین اور عقیدہ ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور جو کوئی اس کا مخالف ہو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین. اور غلط خواہشوں پر چلنے سے، جداگانہ رائے اختیار کرنے سے، اور مشبہہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ غلط مسالک پر چلنے سے حفاظت فرمائے، آمین. جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت المسلمین کی مخالفت کر کے گمراہی سے ناتا جوڑ رکھا ہے، ہم ایسے گمراہوں سے بری ہیں، اور یہ سب ہمارے نزدیک گمراہ اور بے راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہی توفیق بخشنے والا ہے. اس آخر جملوں پر ہم پچھلے کئی دروس پر رکے ہوئے ہیں، اور آج کی نشست میں یہ آخری درس ہے اس پیارے اور عظیم عقیدہ کی شرح کا. امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والفرق الضلال فی الوحی طریقتان. اس پوری کتاب میں بدعت کے طرف جو بھی باتیں ہوئی ہیں، آج کی نشست میں اس کا خلاصہ ہے. جتنی بھی بدعت کی باتیں ہوئی ہیں، بدعت کی کہاں کہاں پر غلطی کیسے ہوئی، آج کے درس میں پتہ چلے گا. یعنی ان کی غلطی کا یا بدعت کے جو بنیادی سبب ہے کیا تھا، آج ہی پتہ چلے گا. اگر ہم ان مصیبتوں سے، ان اسباب سے دوری اختیار کر لیں تو ان سے بدعت سے دوری ہوگی، لیکن اگر ہم نے ان کو نہیں سمجھا تو کسی کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے بدعت کی طرف. اور حسن تصنیف میں سے، یعنی علماء، امام ابو جعفر الطحاوی نے جب پورا عقیدہ بیان کیا، پھر عقیدہ کے آخر میں خلاصہ بیان کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ ہے کیا تھا، اور پھر جو اس عقیدہ کے مخالفین ہیں ان سے برات کا اظہار بھی کیا ہے، سبحان اللہ. کیونکہ اس عقیدہ مخالفین بدعتی ہیں، اور پھر بدعتی بدعتی بنے کیسے، اس کا اسباب کیا ہے، اس پر جب بات کیے تو امام صاحب یہاں پہ جو ہے امام ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسباب بیان فرما رہے ہیں. اب وحی ہمارے دین کی بنیاد ہے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدعت کا رویہ، طریقہ وحی کے ساتھ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، والفرق الضلال فی الوحی طریقتان. گمراہ فرقوں کے جو طریقہ ہے وحی کے تعلق سے، جو کا تعلق ہے، وہ دو قسم کا ہے. ساتھ ساتھ چلتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. نمبر ایک، طریقۃ التبدیل، کہ وحی کے نصوص کو بدل دیا، تبدیل کر دیا گیا، یہ طریقۃ التبدیل ہے. نمبر دو، وطریقۃ التجہیل، تجہیل کا طریقہ، یا تو تبدیل کر دیا یا تجہیل ہے، پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے، جاہل ہمیں پتہ نہیں ہے، یا تبدیل ہے یا تجہیل ہے. اما اہل التبدیل فہم نوعان. اہل تبدیل دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، اہل وہم والتخیل، اہل وہم اور تخیل ہے. نمبر دو، اہل التحریف والتأویل. تفصیل بتاتا ہوں، ابھی پھر نام یاد کر لیں تاکہ تفصیل پتہ چلے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں، والفرق الضلال فی الوحی طریقتان، نمبر ایک طریقۃ التبدیل، نمبر دو طریقۃ التجہیل. یہ دو ہو گئی بڑی. اب تبدیل کے نیچے دو لائنیں کھینچیں، اگر آپ کوئی ڈائیگرام بنا رہے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. طریقۃ التبدیل کی دو قسمیں ہیں، اہل الوہم والتخیل نمبر ایک، نمبر دو اہل التحریف والتأویل. یہ کون ہے؟ تبدیل کیسے، تبدیل کیسے ہوئی، ان دو طریقے سے ہوئی، یا وہم اور تخیل سے ہوئی، یا تحریف و تأویل سے ہوئی. ٹھیک. پھر ان کی مختصر سی تفصیل. فأهل وهم والتخيل کون لوگ، اہل وہم والتخيل کون لوگ ہیں؟ هم الذين يقولون، ذرا غور سے سنیں کہتے کیا ہیں الوهم والتخيل، اور اس جملے سے مراد کیا ہے. هم الذين يقولون ان الانبياء اخبروا عن الله، عن الله واليوم الاخر والجنه والنار بامور غير مطابقه للامر في نفسه. اہل الوہم والتخیل، یعنی شریعت کے جو بھی نصوص ہیں حقیقتاً ان کا وجود کوئی نہیں ہے، صرف خیالی باتیں ہیں. ذرا غور سے سنیں، ذرا عجیب بات سنیں. حقیقت کے نصوص کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی انبیاء علیہ السلام جو بھی ہمیں خبریں دی ہیں، کس کے تعلق؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق. ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، جنت اور دوزخ کے تعلق سے. یہ کیا ہیں؟ ارکان ایمان میں سے ہے نا. متقین کے سب سے پہلے صفات کیا ہے قرآن مجید میں؟ الذین یؤمنون بالغیب. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس مصیبت اور شر سے یہ مومن بچ جائے، کیونکہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ جو نصوص شرعیہ ہیں یہ صرف خیالی باتیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعی کہاں ہے؟ ابھی ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. ان الانبیاء اخبروا عن اللہ والیوم الاخر والجنۃ والنار بامور غیر مطابقت امر فی نفسہ. امر فی نفسہ کیا ہے؟ حقیقت کو کہتے ہیں امر فی نفسہ، حقیقت کے مخالف ہی انبیاء نے خبریں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور آخرت کے تعلق سے. یعنی اللہ کا وجود ہے؟ ہے اللہ کا وجود؟ نہیں ہے نا. ان کے نزدیک انبیاء نے خبریں تو دی ہیں لیکن غیر مطابق فی الامر نفسی ہی، حقیقت مطابق نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ہے ہی نہیں نا، صرف خیالی باتیں ہیں. لیکنہم، اچھا پھر یہ خطاب جو ہے جنت کا دوزہ کا اللہ کے وجود کی کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے لیکنہم خاطبوہم بما يتخيلون به ويتوهمون به ان الله شيء عظيم كبير. تو انبیاء نے پھر خبریں کیوں دی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ اس لیے تاکہ وہ اپنے خیال میں، اپنے وہم گمان میں یہ بات رکھے اللہ تعالیٰ ایک عظیم چیز، بڑی چیز ہے، صرف خیال میں. وان الابدان تعاد، اور دوبارہ بھی انسان زندہ ہوگے، صرف خیال تک رکھو. سوچو ذرا، اگر آپ زندہ ہونا دوبارہ، اگر زندہ ہوگے تمہارا حساب ہوگا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ہوگی، ہے نہیں. وان لهم نعیما محسوسا، اور ان کو جنت میں تو نعیم بھی ہوگا، وعقاب محسوس، اور جہنم ہوگی تو اس میں عقاب، سزا بھی ہوگی جو محسوس ہوگی. وان کان الامر ليس كذلك، حقیقت میں بات ایسی ہے ہی نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، لان مصلحۃ الجمهور فی ذلك، کیونکہ جو جمہور، جو عوام ہیں، جو مخلوق ہیں، جو لوگ ہیں جن کی طرف انبیاء آئے ہیں یا جن سے انبیاء مخاطب ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو ہیں ان کی مصلحت انہی باتوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، کوئی بڑی ذات ہے جو کائنات کے خالق اور مالک ہے، اور اس اگر اس ذات کی بات مانی جائے گی تو جنت ملے گی، نہیں مانی جائے گی تو دوزخ ملے گی، عذاب ہوگا. تو مصلحت یہی نا لوگوں کی کہ اپنے خیال میں رکھیں تاکہ ان کو ڈر لگے اور امید بھی ہو. اچھا کام کرے تو امید ہو خیر کی، برا کام کرے تو ڈر ان کو لگا رہے. وَإِن كَانَ كَذِبًا فَهُوَ كَذِبٌ مَصْلَحَةُ الْجُمْهُورِ، اور اگر جھوٹ بھی ہے تو پھر انبیاء جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر جھوٹ ہے تو ہم خیر کے جھوٹ بول رہے ہیں نا، مصلحت ہے نا جھوٹ میں نا. مصلحت کیا ہے؟ کہ لوگ سیدھے ہو جائیں گے. اللہ کا وجود ہے تو نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کا وجود ہے، ڈراتے ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں، تو خیر ہے کہ نہیں؟ اب چور کو جب کہتے ہیں، دیکھیں اللہ نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو چوری سے چور ڈر جاتا ہے، اگرچہ نہ تو ہاتھ کاٹے کی بات ہے نہ ہی اللہ موجود ہے نعوذ باللہ، اور نہ یہ بات سچ ہے، خیالی بات ہے نبی نے کر دی ہے، تو لوگ ڈریں گے کہ نہیں؟ دیکھ لوگ ڈرتے، ہاتھ تو نہیں کٹواتے اپنا، کون کٹواتے اپنا ہاتھ جان بوجھ کے؟ اسے چوری معاشرے میں کم ہو گئی. کیوں کم ہوئی؟ کیونکہ انبیاء نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، حقیقت سے خلاف بات کی ہے. یہ بات کی کس نے ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد وضع ابن سینا وامثاله قانونهم على هذا الاصل. ایوو سینا نام سنا ہے؟ ایوو سینا نہیں ہے، ابن سینا ہے. ایوو کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ابن سینا تو معروف ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایوو سینا کہہ دیا. اور نام عربی لگتا نہیں ہے، ایوو سینا لگتا ہے؟ کوئی برٹش پتہ نہیں، کوئی جرمن شرمن کوئی لگتا ہوگا ایوو سینا. یہ سچ بات ہے، میں نے پہلے مرتبہ سن، مجھے نہیں پتا ایوو سینا کیا ہے. ہاں انجلی سائز پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بہرحال اس لیے کتاب لکھا الاشارات ابن سینا نے، نوٹ کریں الاشارات، کفر سے بھری ہوئی ہے. یہاں تک لکھا کہ کوئی شخص بھی دانشور شخص نبی بن سکتا ہے، کوئی دانشور انسان جس میں چند صفات پائی جائیں عقل مند ہو، حکمت والا ہو، لوگوں میں اس کا اثر بھی ہو اور زبان کی چاشنی بھی ہو تو نبی بن سکتا ہے. اور حقیقت میں جیسے ابھی شیخ صاحب نے بات کوٹ کی، اسی کتاب سے کوٹ کی ہے،
اشارات
سے یہ باتیں ساری. اور عجب بات ہے واللہ، میڈیکل بعض میڈیکل کالج کے نام ابن سینا ہے، بعض ہوسٹلوں کے نام ابن سینا ہے، بعض ہاسپٹلز کے نام ابن سینا ہے. یعنی میڈیکل میں اس بندے کا کام ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو میڈیکل کا کام تو یہودی نے بھی کیا ہے، کرسچن نے بھی کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، یہ کون سا کمال کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اس کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کیا جا رہا ہے ایسے شخص کو، اور بڑا ہیرو کیوں بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بڑا ہیرو ہے. روڈوں کے نام ابن سینا رکھ دیے گئے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگز کے نام ابن سینا رکھ دیے گئے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے نام ابن سینا، تعلیمی اداروں کے نام ابن سینا کی طرف منسوب ہیں. جو شخص ایسے باتیں کرتا ہو، اس کے اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اس لیے ابن تیم نے کہا زندیق ہے، اس کی بعض نے تکفیر بھی کی ہے. الغرض یہ پہلے قسم کے لوگ تھے، کون ہے؟ اہل وہم و تخیل. کیا مراد ہے نصوص؟ کہ نصوص حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، وہم اور خیالی باتیں اور وہمی باتیں ساری. سمجھ آ گئی پہلے قسم کے لوگوں کی؟ اچھا. وہم اہل تحریف و تعویل، دوسرے قسم کے لوگ جنہوں، اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان نصوص کا، یہ سب خیالی وہمی باتیں ہیں. شریعت میں تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ شریعت کی جڑ سے تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بچا کیا ہے؟ جب ارکان ایمان نہ بچے تو شریعت میں بچتا کیا ہے؟ تو اس لیے شیخ صاحب نے کیا کیا، دیکھیں یعنی حسن تصنیف دیکھیں آسانی کے لیے، طریقۃ التبدیل و طریقۃ التجہیل. تبدیل میں اہل وہم و تخیل، اور اکثر لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. جو کن کو جانتے ہیں؟ دوسرے قسم کے لوگوں کو. وہم اہل التحریف و التعویل، دوسرے قسم کے لوگ جو تبدیل کیے. فہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، ان الانبیاء لم یقصدوا بهذه الاقوال ما هو الحق في نفس الامر. ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بے شک جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے، انہوں نے حقیقت میں، حقیقت کی مراد کے علاوہ بات کی ہے، اس سے الگ ہو کے بات کی ہے. وان الحق فی نفس الامر هو ما علمناه بعقولنا، اور حق کیا ہے؟ وہ جو ہماری عقل نے سمجھا ہے، وہ نہیں جو نبی سمجھا رہا ہے. نبی نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، حق ہے، لیکن اس پیغام سے سمجھیں گے وہ جو ہماری عقل سمجھتی ہے، نہ کہ وہ جو نبی سمجھا رہا ہے. ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات. پھر جب نبی کی بات جو اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں، شریعت کے نصوص کے مطابق نہیں، اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عقل تو مختلف ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہر بندہ اپنے عقل کو آگے کر کے نصوص میں جو تعویل کرنی تو پڑے گی، نصوص میں تعویل، اس میں تبدیلی تو کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنی عقل کے مطابق اس کو فٹ کرے کہیں پہ. ولہذا کان اکثرهم لا یجزمون بالتأویل بل یقولون یجوز ان یراد کذا. اس لیے جب ان کو اختلاف ہوا تعویل کے معاملے میں تو اس نے جزمن کسی نے نہیں کہا کہ یہی مراد ہے، یہ کہتے ہیں یہ مراد بھی جائز ہے اس نص سے یا نبی کے اس پیغام سے، یہ معنی بھی نکلتا ہے، وہ معنی بھی نکل سکتا ہے، وہ معنی بھی نکل سکتا ہے. اچھا، جب یہ اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو سچ معنی کیا ہے؟ بھول بھلائی ہے کہ نہیں؟ اب سننے والا جو بیچارہ مسلمان، وہ ہدایت کا راستہ پلانا چاہتا ہے، کہیں ہدایت ملے گی اسے؟ سبحان اللہ. وغایۃ ما معہم، جو سب یعنی جو ان کے پاس ہے لب لباب، کیا ہے ان کے پاس، کیا دینا چاہتے ہیں؟ امکان احتمال اللفظ، کہ لفظ کا یہ احتمال بھی ہے، یہ لفظ کا یہ بھی احتمال ہے. اب شریعت کے جتنے بھی الفاظ ہیں سب میں احتمال نکل آئے ہیں، تو بچے گا کیا؟ تبدیلی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا خیال ہے؟ ہر گروہ اپنی مرضی سے سمجھے گا. آج دیکھ لو امت میں اختلاف، تفرقہ دیکھ لیں، کس بنیاد پہ؟ ایک ہی قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ایک ہی ہیں، ایک رب ہے، ایک قرآن، ایک نبی ہے. 73 فرقے ہیں، 73 میں سے ایک جنت میں جا رہے ہیں، باقی جہنم میں فرقے ہیں، سب قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ علما انا علیہ، قرآن اور حدیث ہے، واصحابی قید ہے قرآن حدیث صحیح سمجھ کی. البدعت کہاں پہ ہیں؟ 72 فرقوں میں ہیں. أصحاب التجهيل وأصحاب التبديل والتجهيل والتحريف والتأويل والوهم والتخيل سارے کے سارے کہاں پہ ہیں؟ 72 فرقوں میں ہیں. ایک فرقہ جو جنت کی طرف جا رہا ہے, نجات پانے والا فرقہ, اس کے پاس کیا ہے, کون سے اتنا یعنی بڑا ہتھیار جس سے وہ اسے نجات پائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, کیا ہے؟ وہ اصحاب قید ہے کہ قرآن اور نصوص کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق, اور یہ سلف صالحین اور حسن جماعت کا طریقہ نصوص کے ساتھ. جیسے آج آخر میں بیان کروں گا انشاءاللہ, مختصر بیان کر دیتا ہوں شاید میں بھول جاؤں, کہ بدعت کا تو یہ طریقہ ہے, اہل سنت کا کیا طریقہ ہے؟ التسلیم للنصوص, اپنے آپ کو نص کے حوالے کر دینا, من و عن سے تسلیم کرنا, اپنے سر کو خم کر دینا اور سمجھنا ہے جیسے کہ صحیح سمجھنے کا حق ہے. کیا حق ہے؟ علم انا علیہ و اصحابی, جیسے کہ صحابہ کرام نے الجماعہ, جیسے صحابہ کرام کی جماعت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے, جو بھی شخص ویسے سمجھتا ہے تو فرقۃ الناجیہ میں سے ہے. اگر اپنی مرضی یا اپنی عقل یا اپنا ذوق اپنا وجد کوئی بھی آگے لے کے آتا ہے تو گمراہ فرقوں میں سے ہے. بات واضح ہے. دوسری قسم کے لوگ شیخ صاحب نے, اما اہل التجہیل والتضلیل. اہل التجہیل کون ہے؟ اچھا, یہ جو دوسرے قسم کے لوگ تھے یہ کون ہیں؟ عقل کو نقل پہ آگے کرنے والے, وہ جتنے بھی عقلانی لوگ ہیں سب اس گروہ میں شامل ہیں, یعنی جہمی, معتزلہ, کلابیہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, سارے کیا کرتے ہیں, وہ سب کہاں پہ ہیں؟ اس گروہ میں سب شامل ہیں. وہم اہل التجہیل والتضلیل, ان کو دیکھ لیں ذرا. الذین حقیقۃ قولہم, جن کے قول کی حقیقت, زبان سے نہیں کہتے, اپنے حالت سے اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہے ہیں, سنیں ذرا کیا کرتے ہیں. ان الانبیاء واتباع الانبیاء جاہلون ضالون, استغفر اللہ. یہ اور مصیبت آ گئی امت میں کہ بے شک انبیاء اور انبیاء کے متبعین جاہل ہے, گمراہ ہے, زبان سے نہیں کہتے, جرات کرتے تو کفر ہے نا, زبان سے نہیں کہتے, کہ اپنے حالت سے لا يعرفون ما اراد اللہ بموصف به نفسه من الآیات واقوال الانبیاء, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور تباع انبیاء اللہ تعالیٰ کی مراد اللہ تعالیٰ کے صفات میں, آیات میں اور انبیاء کے اقوال احادیث میں جانتے نہیں ہیں. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں, یجوز ان یکون النص تأویل لا يعلمه الا اللہ, یہ بھی جائز ہے کہ اس نص کی جو تأویل ہے جو صحیح معنی ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کے سب کوئی جانتا ہی نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ کے سوا اس آیت کے معنی کو جانتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ الرحمن علی العرش استوى, اب رحمان, رحمت کا کیا معنی ہے؟ کہتے پتہ نہیں یار معنی کیا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اچھا, عرش پر مستوی ہوا, استوا, کہتے یار پتہ نہیں معنی کیا, ہم نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے بس ہم نہیں جانتے. لا يعلمه, سنزر لا يعلمه جبريل, جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الانبياء. اسماء صفات, صفات کے نصوص کا معنی اللہ سے کوئی بھی نہیں جانتا, جبریل بھی نہیں جانتا, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا, علیہ الصلاۃ والسلام, کوئی نبی بھی نہیں جانتا. فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان, جب نہ تو جبریل علیہ السلام جانتا ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے, جانتے ہیں, نہ کوئی اور نبی جانتے علیہ الصلاۃ والسلام, تو پھر صحابہ اور تابعین کے لیے کچھ بچے جاننے کے لیے, کیا خیال ہے؟ یعنی امت میں کوئی جاننے والا نہیں. وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے, الرحمن علی العرش استوى, سورۃ طہ کی آیت نمبر 5, اور الی یصعد الکلم الطیب, سورۃ فاطر نمبر 10, ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, سورۃ صاد آیت نمبر 75, وهو لا يعرف معانی هذه الآیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کرتے جس میں اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا ذکر ہے, الرحمن علی العرش استوى, عرش مستوی ہونے کا ذکر ہے, الی یصعد الکلم الطیب, اللہ تعالیٰ علو کا ذکر ہے, بلندی کا, صفت العلو کا ذکر ہے, لما خلقت بیدی, اپنے دونوں ہاتھ سے میں نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو, صفت الیدین, اللہ کے دو ہاتھ جس کا اللہ شان شان ہے, اس کا ذکر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو آپ سب تلاوت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لا يعرف معانی هذه الآیات, ان آیت معنی جانتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا معنی پتہ نہیں, اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. بل معناها, تو معنی کیا ہے؟ بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه الا الله تعالى, معنا سير فلا طلع جانتك ويرجع جانتين هي. ويظنون أن هذه طريقة السلف عجباتي هيك وهي سمعتك سلف كطريقة هي. ये लोग कौन है कौन बताएगा आप एक मिनट कौन अल मुफव्वदा बारक अल्लाह फीक मुफव्वदा नाम सुना है कभी जहमी का नाम सुना है मुतज़िला कुलाबिया अशाइरा मातुरिदिया मुफव्वदा नहीं सुना पहले कई मर्तबा बात कर चुके हैं साथ ही बात साथ ही भूल गए हैं मुफव्वदा के लफ्ज तफवीद से है ये छठा गुरु है जो असमा सवाद में गलती कर चुका है बड़ी गलती اور یہ گروہ کہتا ہے کہ تفویض معنی تفویض کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد وہ ضمیر الی اللہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے تو تفویض کا معنی ہے اللہ کے سپرد کرنا کس چیز کو معنی کو یہ لوگ کہتے ہیں مفوضہ جو ہے کیا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی اسماء اور صفات ہیں ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ یہ بھی مان لیتے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا معنی وہ ہے جو عربی زبان میں معروف معنی ہے تو پھر معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے معنی اس اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی کہ جو معنی وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی اور مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا انبیاء بھی نہیں جانتے علیہ الصلاۃ والسلام اسے کیا کہتے ہیں تفویض المعنی مفوضہ یہ گروہ ہے اور دور حاضر میں مفوضہ کون ہے جانتا ہے کوئی ماتوریدیہ جو ہے مفوضہ ہیں اور ابو منصور ماتوریدی نے کتاب التوحید میں ان کی کتاب التوحید ہے اس میں لکھتا ہے کہ نصوص کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو تأویل ہے اور یا تو تفویض ہے یا تو تأویل کریں گے یا یہ کہیں گے کہ اس اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہم جانتے نہیں ہیں وہ پھر کہتا ہے اس کا مثال ایسی جیسا کہ قرآن مجید میں الحروف المقطعات ہے الف لام میم کیا معنی ہے کہتا اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے الرحمن الرحیم کیا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سبحان اللہ الف لام میم کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ البقرہ کی ابتدا الف لام میم سے تاکہ سننے والا جو بھی بڑا مفتی بڑا عالم بڑا مفسر بیٹھا ہے جب ابتدا کرتا ہے پڑھنے کی تو سب سے پہلے کہتا ہے ان حروف کا معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے جیسا کوئی مفسر دنیا میں ہے نہیں تو پہلے تأدیب ہے سب سے پہلے کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ وہ کس کے کلام کی تفسیر کر رہا ہے ہاں تو کہ سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اعلم پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے تفسیر میں میرے قدر و قیمت میرے میں ہوں کون تاکہ کوئی کچھ لوگ سمجھتے کہ بس مفسر بن گیا اب دنیا فتح کر لیا اس نے سبحان اللہ الغرض تو حروف المقطع کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے معنی تو ہوگا لیکن یہ بھی پیغام اس میں ہے کہ یہ جو قرآن پڑھنے جا رہے ہو کسی اور زبان میں نہیں ہے اسی عربی زبان میں جہاں پہ الف با تا تھا اس میں الف لام میم بھی حروف موجود ہیں یہ اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور چیلنج ہے تا قیامت کوئی ایک صورت اس میں بنا کے دکھائے تمہیں حروف دے دیے ہیں عربی کے حروف ہیں کوئی بنا کے دکھا ہے الغرض معنی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا الرحمن الرحیم کوئی معنی نہیں مالک یوم الدین کوئی معنی نہیں وہ السمیع البصیر کوئی معنی نہیں یعنی گویا کہ قرآن مجید کی ایک تہائی ون تھرڈ قرآن مجید کا کیا ہے مجہول المعنی ہے اس لیے کہتے طریقۃ التجہیل معنی کا پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کیا معنی ہے یہ ہے تفویض اہل بدعت کی اچھا یہاں پہ کہا ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی طریقۃ السلف ہے طریقۃ السلف کیا ہے سلف نے تفویض کی ہے نہیں کی ہے اللہ اکبر سلف نے تفویض کی ہے لیکن معنی کی نہیں کی کس چیز کی ہے کیفیت کی یعنی اللہ تعالی الرحمن الرحیم تو ہے رحمت کی صفت کیا رحمت کا معنی کیا ہے عربی میں معروف ہے لیکن کیسے رحم فرماتا ہے اللہ اعلم یہ کیا ہے اللہ اعلم تفویض ہے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہم مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہاتھ کا مطلب کیا ہے جسے پکڑا جاتا ہے معروف ہے اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ اعلم اللہ اعلم کیا ہے تفویض ہے تو سلف نے تفویض المعنی ہرگز نہیں کیا بلکہ تفویض الكفية والكون والحقيقة. حقيقة کیسے کفیت کیسے اللہ اعلم ہم نہیں جانتے. اللہ تعالی یہ تو فرمایا کہ میرے دو ہاتھ ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ کیسے ہاتھ ہیں. یعنی یہ تو فرمایا کہ وہ رحمان الرحیم ہے, یہ کہیں نہیں فرمایا کہ کیسے رحم فرماتا ہے. صحیح کہ غلط؟ اس لیے جو لوگ کہتے کہ سلف نے تفویض سے کام لیا ہے وہ سچے جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں. کیونکہ وہ معنی کیا لیتے ہیں تفویض کا؟ البدعت کا معنی لیتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ بات غلط ہے, سلف نے تفویض معنی کی نہیں کی بلکہ کیفیت کی. ثبوت کو جانتا ہے سلف کے اقوال؟ جلدی سلف کے اقوال میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص آ کے کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. امام مالک کیا جواب دیتے ہیں؟ الاستواء کیا معلوم؟ معلوم المعنى, والکیف مجهول. مجهول کیا ہے؟ کیفیت. تفویض کی چیز کی ہے؟ کیفیت کی ہے. والایمان به واجب, والسؤال عنه بدعه. الحمد للہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم منهم من يقول, پھر میں سے بعض لوگ کہتے ہیں ان المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم. ان سے مراد وہ نہیں جو ان کا ظاہر و مفہوم ہے. ولا يعرفه احد, کوئی جانتے ہیں كما لا يعلم وقت الساعه, جیسے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے. ومنهم من يقول بل تجر على ظاهر, بعض کہتے ہیں کہ ظاہر لیا جاتا. وهؤلاء يشتركون في القول بان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكله او متشابهه. الغرز في شيء صفرت, وهذا يجعل كل فريق النصوص غير ما يجعله الفريق الاخر مشكلا. پھر ان کا اختلاف آپس میں دیکھیں, جب آپ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور سلف کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ پھر ہر گروہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ حق ہے, اس پہ خوش ہو جاتا ہے. کل حزب بما لديهم فرحون. اور اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور مشکلات اور بڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اور بڑھتے. پھر آپس میں ڈبیٹس ہوتی ہیں ان کی. اچھا جب ڈبیٹس ہوتی ہے, عجب بات دیکھیں آپ, جہاں میں ایک فرقہ تھا دوسرا معتزلہ نہیں تھا. معتزلہ کب نکلا؟ جب بعض لوگ جہمیوں سے مناظرے کیے اپنے عقل کو آگے کر کے, نصوص کو آگے کر کے. نہیں تو ان سے کون نکلے؟ معتزلے نکلے. معتزلے کلابی نے جھگڑا شروع کر دیا, مناظرے شروع کر دیے, عقل کو آگے کر کے, نصوص کو آگے نہیں کیا, سلف کا راستہ نہیں اختیار کیا, اپنے عقل کا راستہ اختیار کیا. پھر ان میں سے کون نکلے؟ کلابیا. سب سے بڑی مثال کون ہے؟ امام ابو حسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ. معتزلے تھے 40 سال, کیونکہ جو سوتیلا باپ تھے بلکہ معتزلہ کا بڑا سردار تھا, عالم تھا. تو ظاہر سوتیلے بیٹے نے معتزلی بننا تھا کہ بچپن سے ادھر ہی پرورش حاصل کی. تو 40 سال معتزل اعتزال میں رہے, اور پھر پتہ چلا کہ کوئی ابن کلاب کہ کوئی قول ہے جو صحیح لگتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کی خیر چاہتا ہے کس طریقے سے. تو پھر ابن کلاب کی باتیں سننا شروع کر دی, اور پھر معتزلہ سے جنگ کرنا شروع کر, مناظر شروع کر دیے. لیکن پھر بھی قرآن کی طرف نہیں گئے, سلف کا مسئلہ نہیں اختیار, سلف کا مسئلہ اختیار نہیں کیا, راستہ اختیار نہیں کیا, بلکہ اپنے عقل کو آگے, کیونکہ بچپن سے عقل کو آگے کرتے ہیں نا. تو عقل کو آگے کرتے کرتے کلابی بن گئے. پھر کلابی بننے کے بعد انہوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل کے اقوال دیکھے, اور پتہ چلا کہ یہ منہج حق ہے. پھر اسے اپنایا اور مرنے سے پہلے کتاب لکھ دی, الابانہ عن اصول الدیانہ, معروف ان کی تصنیف ہے, جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور مسئلہ کو اپنا چکا ہوں, اور اس کے خلاف جو بھی ہے میں اسے بری ہوں. پھر اس کی کچھ تفصیل بھی بیان کرتے ہیں اور اپنی اس بدعت برات کا اظہار کرتے ہیں. کبھی انشاءاللہ اس پہ پورا لیکچر دوں گا میں, انشاءاللہ زندگی کیسے گزری ہے اور اشعریت آج کی اشعریت اور ابو حسن اشعری کی اشعریت کیا تھی, اور کس طرح سے رجوع کیا ہے, اور رجوع کہاں پہ ثابت ہے کہ نہیں ہے, اور آج کے اشاعرہ کیا کہتے ہیں. سب تفصیل سے کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. الغرض تو اختلاف ہوا ہے, آپس میں جھگڑے مناظرے ہوئے ہیں, اور جھگڑے اور مشکلات اور دوریاں زیادہ ہوں کیونکہ انہیں حق کو چھوڑ دیا تھا. وہ پھر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نبی جانتا تھا, مکمل تفصیل نہیں بتائی, کیونکہ نبی تو جاہل, نبی کو جاہل کہنا تو کفر ہے نا. تو جانتا تو تھا لیکن تفصیل وضاحت نہیں کی, چھوڑ دی. اور بعض نے کہا نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا کہ ہم عقل استعمال کریں, ہم اللہ کے خاص مخلوقات ہیں, عقل سے نواز گئے. تو عقل کے کیا کام ہے پھر؟ یہی کام ہے کہ نصوص کو اپنی مرضی سے سمجھو. سبحان اللہ. یعنی جب عقل کو انہوں نے پریز کیا اور بہت بڑا کر کے دکھایا تو ٹھوکر بھی وہاں سے کھائی. بہرحال شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ سب جتنے بھی گروہ گزرے ہیں سب کا اشتراک ایک چیز میں, فی ان الرسول لم يعلم ولم يعلم. سب کا اشتراک کس چیز میں ہے جتنے بھی گروہ گزرے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جانتے تھے اور نہ تو صحیح علم رکھتے, نہ ہی اس کی تعلیم دی ہے. بل نحن عرفنا الحق الحق بعقولنا بل كهمنا حق كيسا سمجا أبني عقول أبني أقل أبني أقل سي. ثم اجتهدنا في حمل الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على موافق عقولنا فين همنا نبيك قول جو هي جو شريعتك النصوص همنا مطابقة كي هي بر إحسان كي هي مطابقة كي هي قرآن والسنة كي النصوص كو اور اپنے عقل جو نتیجہ نکلا ہے عقل سے جو نکالا ہے اس کو ٹیلی کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر موافقت ہوئی تو دین بن گیا مخالفت ہوئی تو عقل آگے کر دی وان الانبیاء اتباعهم لا يعرفون العقليات استغفر الله العظيم کہ انبیاء اور ان کے متبعین عقلیات تو جانتے نہیں تھے بیچارے عقل یعنی عقل والے تو نعوذ باللہ ہم ہیں جو عقل کو کوئی بڑا مقام دیتے ہیں اور عقل کی بنیاد پر نصوص کو بھی ہم سمجھتے ہیں تو حقیقت بات یہ کہ نہ تو انبیاء اور نہ ہی انبیاء کے متبعین جو اپنے آپ متبعین صحیح کہتے ہیں اگرچہ ہیں صحیح جو ہیں جو نصوص کو آگے کرتے ہیں ہمیشہ لیکن ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ تو انبیاء اور نہ اتباع انبیاء جو عقلیات کو جانتے تھے ولا يفهمون السمعیات نہ تو عقلیات کو جانتے تھے اور نہ ہی نصوص سمعیات النصوص جو ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جو وحی ہے وہ نہ ہی کو صحیح سمجھتے تھے وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل اور یہ سب کیا ہے ضلال ہے اور تضليل ہے سواء السبيل سے آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں نسأل الله السلامة والعافية آمین کہیں نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضج بقائلها إلى الهاوية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر من إكبات مبهول گیا الله تعالى فضل وكرم سے ہم نے اس کتاب اس عظیم کتاب کی شرح عقیدہ الطحاویہ پڑھ لی ہے اور اس کتاب کی شرح کا اختتام آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے اور یہ خوشخبری سن لے کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھا ہے پتہ نہیں چلا ہمیں اس کتاب کی شرح ہم نے دو مرتبہ یعنی یہ کتاب ہم دو مرتبہ پڑھ چکے ہیں ایک تو بعض علماء سلف کی شرح سے جن میں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان کی شرح سے ہم نے پڑھا مکمل الحمدللہ اور بعض تعلیقات فضیلۃ الشیخ العلامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات سے بھی جہاں پر ضرورت تھی وہاں پہ بیان کر دیا گیا اور یہ ایک کتاب تھی اور دوسری کتاب امام ابن ابی حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے جو آج الحمدللہ مکمل ہوئی اختتام پہنچی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے پڑھا جو سنا اس کو صحیح سمجھنے کی اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے اندر جو بھی کمی ہے جو بھی نقائص ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے اور پوری امت کو قرآن سنت و منہج سلف پر جمع کر دے اور جوڑ دے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک